دوسری فصل متفرق اصطلاحات، ابرو و چشم و جمال، کلام اور الہام غیبی کو کہتے ہیں۔ ابن الوقت او ابو الوقت، ابن الوقت کا اطلاق دو معنی پر آتا ہے، ایک وہ سالک جو مغلوب الحال ہو، یعنی جو حالت اس پر وارد ہو اس کے آثار میں مغلوب ہو جائے، اس کے مقابل ابو الوقت ہے، یعنی وہ سالک جو اپنے حال پر غالب ہو، یعنی جس کیفیت و حالت کو چاہے اپنے اوپر وارد کر لے، جس کیفیت کی طرف توجہ و قصد کرے اس کے آثار اس میں پیدا ہو جائیں، مثل انس اونس و شوق و فنا و وجد وغیرہ۔ دوسرے معنی ابن الوقت کے دونوں مذکور معنوں کو عام اور شامل ہیں، یعنی وہ سالک جو واردات مقتضائے وقت کا حق ادا کرے، خواہ وہ واردات اس پر غالب ہوں یا یہ ان پر غالب ہو۔ اتحاد، عبارت است اس استغراق در ہستی حضرت حق سبحانہ و تعالی، یعنی خدا تعالی کی ہستی میں مستغرق ہونے کا نام اتحاد ہے۔ اتصال، ماں سوا اللہ سے منقطع ہونے کو حق کے ساتھ اتصال کہتے ہیں، اور ذات کا اتصال ذات سے نہیں ہوتا، یہ جسم کا خاصہ ہے۔ حق تعالی کی شان میں اس کا اعتقاد کفر ہے، جیسے جہلا سمجھتے ہیں کہ قطرے کی طرح سمندر میں مل گیا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس رابا جان ناس، یعنی پروردگار عالم کو لوگوں کے ساتھ جو اتصال ہے وہ کیفیت و قیاس سے بالاتر ہے، اور قطرہ و سمندر میں تو بے تکیف بے کیف اتصال نہیں ہوتا۔ اس سے اس جہل کی تردید ہوتی ہے جو کسی شعر وغیرہ میں ایسے الفاظ میں موجود ہے، وہ قابل تاویل ہیں۔ کشیریہ میں ہے، سالب ابن شاہین الجلید ان مانی معا فقال ما على معنیین مع الانبیاء بالنصر والکلات قال تعالى انی معکما اسمع وری ما آم بالعلم والأحاطة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم۔ ترجمہ، ابن شاہین نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے معیت کے معنی پوچھے تو فرمایا کہ معیت کے دو معنی ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تو با اعتبار نصرت اور حفاظت کے معیت ہوتی ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا انی معکما اسمع و ارا، اور عوام کے ساتھ علم اور احاطے کے اعتبار سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہوتی تین آدمیوں کی سرگوشی مگر ضرور اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ غرض بعد انقطاع خلق کے یہ جس مقام اور حال میں ہے، خوف میں یا رجا میں، انس میں یا ہیبت میں، سب وصال ہے۔ اجتباء، بلا واسطہ اکتساب و مجاہدہ، جو احوال باطنیہ حاصل ہو جاتے ہیں اس کو جذب کہتے ہیں، اور اجتباء و محبوبیت اور مرادیت بھی کہتے ہیں۔ آزادی یا حریت، آزادی کے معنی ہیں اپنے نفس کی بندگی اور اطاعت سے نکل جانا، نہ یہ کہ خدا کی بندگی اور احکام شرع سے باہر ہو جانا، کہ عین گرفتاری ہے۔ احکام شرع کبھی معاف نہیں ہوتے، البتہ پہلے جو اطاعت دشواری سے ہوتی ہے وہ اب آسانی سے ہونے لگتی ہے، تو تکلیف ساقط نہیں ہوتی بلکہ کلفت تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، من ازاں روز کے در بندے توام آزادم، پادشاہم کو بدست تو اسیر افتادم، یعنی میں جس روز سے تیری قید میں ہوں آزاد ہوں، جب سے تیرے ہاتھ میں قیدی ہوا بادشاہ ہوں۔ اقامت، عشق کے غلبے کو کہتے ہیں۔ اوباش، جو ثواب و عذاب کا غم نہ کرے۔ بادہ و شراب، عشق اور محبت کو کہتے ہیں۔ بازگشت، یعنی بازگشت یہ ہے کہ جب بزبان دل کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے بعد دل میں خدا سے دعا کرے کہ خدایا تو اور تیری رضا ہی میرا مقصود ہے۔ بادہ فردش، پیر مغاں، پیر خرابات و خمار۔ مرشد را گویند، مرشد و راہبر کو کہتے ہیں۔ بامداد، مقام بازگشت، احوال و اوقات، حالات اور اوقات کے بازگشت کے مقام کو کہتے ہیں. بامداد. بت و شاہد. معانی مقصود را گوئند معنی مقصودہ کو کہتے ہیں. بت خانہ بت کدا شراب خانہ دیر خرابات عالم مانے. باطن عارف را گوئند یعنی عارف کے باطن کو کہتے ہیں. بروز. کوئی روح کسی زندہ انسان کے بدن میں تصرف کرے, یہ تصرف جن شیاطین کی تو معمولی بات ہے اور انسان سے بطور خر کے عادت واقع ہوتا ہے. بوسہ و غمزہ و فیض. جذبہ باطن را گوئند یعنی باطنی جذبے کو کہتے ہیں. تجرید و تفرید. دنیاوی و اخروی اغراض کو ترک کر دینا تجرید ہے اور کسی چیز کی اپنی طرف نسبت نہ کرنا تفرید ہے. تجلی و استتار. تجلی ظہور کو کہتے ہیں اور استتار پوشیدہ ہونے کو. تجلی کی کئی قسمیں ہیں اور ہر ایک کے جدا آثار ہیں. ایک تجلی ذاتی ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ اگر سالک کے وجود عنصری کے صفات و آثار کچھ باقی ہیں تب تو بے ہوش ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے ہوش ہو گئے, اور اگر وجود عنصری کے آثار بالکل فانی ہو چکے ہیں تو مشاہدہ کر سکتا ہے. چنانچہ قبل تو یہ خلعت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت ہوا, اور بعد موت سب مومنین کو جنت میں دیدار ہوگا. دوسری تجلی صفاتی. اس کی علامت یہ ہے کہ اگر صفات جلالی تجلی کریں تو سالک پر خشوع و خضوع کا غلبہ ہوتا ہے, اور اگر صفات جمالی تجلی کریں تو سالک کو سرور و انس ہوتا ہے. تیسری تجلی افعالی. اس کی علامت یہ ہے کہ سالک کی نظیر کسی مدا و ذم نفع و ضرر اور رد و قبول پر نہیں رہتی. تجلی روح کے وقت سالک کے اندر عجب و پندار پیدا ہوتا ہے, اور تجلی حق کے وقت غنا و عجز تاری کا مشاہدہ ہوتا ہے. مگر خود سالک پر فنا و عجز کا ورود نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تجلی اسی روح کی ہے جس کے سامنے تمام عالم سر بسجود نظر آتا ہے. پھر اس پر فنا و عجز کیوں کر تاری ہوگا؟ اور تجلی حق کے وقت خود اس کی روح پر بھی فنا و عجز کا ورود ہوتا ہے, اور تمام عالم کے ساتھ خود اس کی روح بھی بسجود ہوتی ہے. اس وقت سالک پر فنا و عجز کا غلبہ ہوتا ہے. بعض اوقات سالک روحانی تجلی کو ربانی تجلی سمجھ کر گمراہ ہوتا ہے. اس مقام پر شیخ کامل محقق کی ضرورت ہے. ترسا. مرد روحانی را گویند کے از صفات زمیمہ و نفس امارہ خلاص یافتہ باشد و موصوف بصفات حمیدہ شدہ باشد, یعنی ترسا اس روحانی آدمی کو کہتے ہیں جو کہ بری صفات اور نفس امارہ سے خلاصی پائے ہوئے ہو اور اچھی صفات رکھتا ہو. ترسابچہ. واردات غیبی را گویند کے از عالم غیب در دل سالک فرد و آید, یعنی ترسابچہ ان واردات غیبی کو کہتے ہیں جو عالم غیب سے سالک کے دل میں وارد ہوں. تزکیہ. اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا, جس طرح جسم ظاہری کے لیے ایک حالت صحت کی ہے اور ایک مرض کی, اسی طرح باطن کے لیے بھی ایک حالت صحت کی ہے اور ایک مرض کی, اور نفس کو امراض باطنیہ سے پاک کرنا یہی تزکیہ ہے جس کا شریعت میں نہایت تاکید سے امر ہے, اور اسی کو مدار فلاح ٹھہرایا گیا ہے. تفرد. عبارت است از تنہا کردن از جمی ما سوا اللہ تعالی, یعنی تمام غیر اللہ سے اپنے آپ کو خالی کر لینا تفرد کہلاتا ہے. تلوین و تمکین. سالک کے قلب کے حالات کا مختلف ہونا کہ کبھی قبض ہو کبھی بست, کبھی سکر کبھی سہو, بالخصوص مبتدی کہ اس کو بہت تغیر پیش آتا ہے, اس کو تلوین کہتے ہیں. یہ لوازم سلوک سے ہے, مضر نہیں. اس سے پریشان نہ ہونا چاہیے کہ وہ پریشانی البتہ مضر ہے, اور دوام طاعت و کثرت ذکر میں استقامت کے ساتھ مشغول رہنے سے حسب استعداد آخر میں مناسب حالت محمودہ پر قرار ہوتا ہے, جس کو اصطلاح تصوف میں تمکین کہتے ہیں. تمکین کے بعد تمام اشیاء کے حقوق بخوبی ادا ہوتے ہیں، اسی تمکین کا نام توسط و اعتدال ہے، اسی توسط کی وجہ سے اس امت کا نام امت وسط ہے، تلوین والا پہچانا جاتا ہے اور صاحب تمکین کی حالت عوام جیسی ہو جاتی ہے، پس صاحب تلوین صاحب حال ہے اور صاحب تمکین حقیقت شناس ہے، صاحب تلوین ابھی راہ میں ہے اور صاحب تمکین واصل ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں زنان مصر صاحبہ تلوین تھیں اور حضرت زلیخا صاحب تمکین۔ تمثل، کوئی ذات باوجود بقا اپنی حالت اور صفت کے کسی دوسری صورت میں ظہور کرے، اس دوسری صورت کو صورت مثالی کہیں گے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام صورت بشریہ میں متمثل ہوتے تھے، یہ نہ تھا کہ فرشتے سے آدمی بن جاتے تھے، ورنہ تمثل نہ ہوتا، استحالہ اور انقلاب ہوتا۔ خواب اور مکاشفات میں حق تعالی کو صورت مثالیہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی تجلی مثالی سے نور الہی کو دیکھا، ذات خداوندی کو نہیں دیکھا، ورنہ طالب دیدار نہ ہوتے۔ پس اللہ تعالی مثل سے پاک ہے، مگر مثال خود اللہ تعالی نے اپنے نور کی بیان فرمائی ہے، کیونکہ دو چیزوں میں کچھ صفات مشترک ہوں، ان میں ایک کو دوسری کی مثال کہتے ہیں۔ مثلا حسین آدمی کو چاند سے تشبیہ دیں گے تو وہ آدمی چاند نہیں ہو گیا، مگر صفت حسن میں اشتراک ہونے سے چاند کو آدمی کی مثال کہیں گے، اور اس کی شناخت سے حسن انسانی کی کسی قدر شناخت ہو جائے گی، گو کامل شناخت نہ ہو۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اس میں غور نہ کرنے سے کفر و الحاد لازم آ جاتا ہے۔ جفا، پوشانیدن دل سالک از مشاہدہ، یعنی مشاہدے سے سالک کے دل کو باز رکھنا جفا کہلاتا ہے۔ جمع او فرق او جمع الجمع، مخلوق کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فاعل اور موصوف بصفات فرمایا ہے فرق ہے، اور یہ سمجھنا کہ ان میں نہ کوئی فعل ہے نہ کوئی صفت حقیقتاً فاعل اور موصوف ذات حق ہے، اور سبب اس کا پرتو ہے، یہ جمع ہے، اور بالکل مخلوق پر نظر نہ رکھنا، یہ جمع الجمع ہے۔ اور ایک اصطلاح اس میں اور ہے، ممکنات کو فاعل و موصوف سمجھنا فرق ہے، اور صرف حق پر نظر ہونا جمع ہے، اور مخلوق کو آئینہ صفات حق سمجھنا جمع الجمع ہے۔ جور، بعض واشتن سالک السلوک عروج، یعنی سالک کو مقامات عالیہ پر چڑھنے سے روکنا جور ہے۔ چلیسپا، عالم تبائے را گویند، یعنی عالم تبائے کو کہتے ہیں۔ حال و مقام، سالک کے قلب پر جو کیفیت غیب سے نازل ہو جس میں اس کا کچھ اختیار نہیں، اس کو حال کہتے ہیں، اور جس مرتبہ سلوک میں اس نے پختگی اور استقامت حاصل کی ہو وہ مقام ہے۔ مقامات سلوک وہی اعمال باطنیہ ہیں جن کی تحصیل کا شریعت نے امر کیا ہے، اور ہر مسلمان خصوصاً سالک ہمیشہ ان کے طے کرنے میں مشغول ہے، کسی وقت توقف نہیں ہوتا۔ مقام تو سالک کے تحت میں ہوتا ہے اور حال کے تحت میں سالک ہوتا ہے۔ حجابات، اہل کشف نے فرمایا ہے کہ ہر لطیفے میں دس دس ہزار حجابات ظلمانی اور نورانی ہیں، اور لطیفیہ قالبیہ کو ملا کر سات لطیفے ہیں، تو ستر ہزار حجاب ہوئے۔ ذکر سے ظلمت دفع ہوتی ہے اور لطیفہ کا نور سالک کو نظر آتا ہے، یہ علامات ان حجابات کے اٹھ جانے کی ہے۔ مثلا حجاب نفس کا شہوت و لذت ہے، اور حجاب دل کا نظر کرنا غیر حق پر ہے، اور حجاب عقل کا معانی فلسفیہ میں خوض کرنا، اور حجاب روح کا مکاشفات عالم مثال کے، اور الحاظہ ان میں کسی کی طرف ملتفت نہ ہو، مقصود حقیقی کی طرف متوجہ رہے اور غیر مقصود کی نفی کرتا رہے۔ اشعار ہیں، عشق آ شعلہ از کونچوں بر فروخت، ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت، تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگر آخر کے بعد لاچا ماند، ما ندا الا اللہ و باقی جملہ رفت، مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت۔ ترجمہ: عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے سوا سب کو نظر آتش کر دیتا ہے، غیر اللہ پر لا کی تلوار چلا اور پھر دیکھ کہ لا کے بعد کیا رہتا ہے، بس اللہ رہ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ حجابات کے چار مرتبے ہیں: مرتبہ لاہوت، مرتبہ جبروت، مرتبہ ملکوت اور مرتبہ ناسوت۔ یہ مقامات سلوک نہیں ہیں بلکہ یہ مراتب وجود ہیں۔ بعضوں نے ایک اور قافیہ نکالا ہے، ہاہوت، نامعلوم یہ لغت بھی ہے یا نہیں۔ ہاہوت درجہ ذات حق ہے، اگر یہ لغت صحیح ہو، اور لاہوت مرتبہ اجمال صفات ہے، اور جبروت مرتبہ تفصیل صفات ہے، اور ملکوت عالم ملائکہ ہے، اور ناسوت عالم انسان ہے۔ ہاہوت و لاہوت و جبروت کا طے کرنا تو انسان سے محال ہے، ذات و صفات حق کے مراتب کون طے کر سکتا ہے کہ امکان کا انقلاب وجوب کی طرف لازم آتا ہے، اور ناسوت کے طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں تو آپ موجود ہی ہیں، اور ملکوت میں پہنچنا ممکن تو ہے مگر اختیاری نہیں۔ بعد موت کے خود بخود ہر شخص وہاں پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ کافر بھی پہنچ جائے گا۔ مرتبہ لاہوت اور مرتبہ جبروت غیر مخلوق ہیں، غیر مرتبہ صفات اجمالیہ تفصیلیہ، اس کا جس قدر انکشاف ہے وہ بے شک مقصود ہے۔ باقی دو مرتبے جو مخلوق ہیں وہ حجاب ہیں، مرتبہ ملکوتی حجاب نورانی ہے اور مرتبہ ناسوتی حجاب ظلمانی۔ مرتبہ ناسوتی چونکہ مبتذل و حقیر ہے، اس وجہ سے چندہ حاجب نہیں، برخلاف مرتبہ ملکوتی کے کہ وہ زیادہ حاجب ہے۔ خاطر، قلب پر جو خطاب وارد ہوتا ہے وہ خاطر ہے، اس کی چار قسمیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا فرشتے کی طرف سے، تیسرا نفس کی طرف سے، اور چوتھا شیطان کی طرف سے۔ اول کو خاطر حق، دوسرے کو الہام، تیسرے کو ہوا، اور چوتھے کو وسواس کہتے ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ اگر نیک بات دل میں آئے اور اس کے خلاف پر عمل کر سکے تو الہام ہے، اور اگر خلاف پر عمل نہ کر سکے تو خاطر حق ہے، اور اگر بری بات دل میں آئے تو اگر شہوت و غضب و تکبر وغیرہ صفات نفس کی طرف رغبت ہوتی ہے تو ہوا ہے، اور اگر کسی گناہ کی طرف میلان ہے تو وہ وسواس ہے۔ بعضوں نے اور طرف فرق بیان کیا ہے۔ چہاردہ خانوادہ، پہلا زیدیاں منصوب بخواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا ایازیاں منصوب بخواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، تیسرا خانوادہ اوہمیہ منصوب بخواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، چوتھا خانوادہ ہیبریاں منصوب ابو حبیرہ البصری رحمۃ اللہ علیہ، پانچواں خانوادہ چشتیاں منصوب بخواجہ ممشاد علی دینوری رحمۃ اللہ علیہ، چھٹا خانوادہ اجمیاں منصوب بخواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ساتواں خانوادہ ملفوریاں منصوب بسلطان العارفین بایزید بستامی بلقب بطفی فیور رحمۃ اللہ علیہ، آٹھواں خانوادہ کرخیاں منصوب بمعروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، نواں خانوادہ سختیاں منصوب بصری سختی رحمۃ اللہ علیہ، دسواں خانوادہ جنیدیاں منصوب بسید اللطائف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، گیارہواں خانوادہ گازرونیاں منصوب با ابو اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ، بارہواں خانوادہ توسیاں منصوب با شیخ علاء الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ، تیرہواں خانوادہ سہروردیاں منصوب با شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، چودھواں خانوادہ فردوسیاں منصوب با شیخ نجب الدین کبری فردوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خانوادے تو اصل ہیں اور ان کے آگے اور شاخیں نکلی ہیں، ان کے نام یہ ہیں، اول خانوادہ قادریہ غوثیہ منصوب با حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دوم خانوادہ ویسویہ منصوب بخواجہ احمد ویسور رحمۃ اللہ علیہ، سوم خانوادہ نقشبندیہ منصوب بخواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. چہارم خانوادہ نوریہ منصوب بشیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ. پنجم خانوادہ خضرویہ منصوب با احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ. ششم خانوادہ شتاریہ عشقیہ منصوب بشیخ عبداللہ شتار رحمۃ اللہ علیہ. ہفتم خانوادہ حسینیہ بخاریہ منصوب بسید جلال مختوب جہانیہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ہشتم خانوادہ زاہدیہ منصوب بخواجہ بدر الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ. نہم خانوادہ انصاریہ منصوب حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ. دہم خانوادہ صفویہ منصوب بشیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ. یازدہم خانوادہ عید روسیہ منصوب ب سید عبداللہ الملکی العید روسی رحمۃ اللہ علیہ. دو ازدہم خانوادہ مداریہ منصوب ب حضرت بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ. خشم ظہور صفات قہر را گویند یعنی صفات قہر کے ظہور کو خشم کہتے ہیں. خلع بدن کوئی روح اپنا بدن حالت حیات میں چھوڑ کر دوسرے مردے بدن میں چلی جائے یہ بات ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے. خلوت در انجمن آنست کے بظاہر با خلق و بباطن با حق تعالی بود با ذکر و عبارت از ذکر لسانی و قلبی است یعنی دور کردن غفلت با ذکر حق تعالی. ترجمہ خلوت در انجمن یہ ہے کہ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ اور باطن میں بواسطہ ذکر حق تعالی کے ساتھ ہو، اور ذکر سے مراد ذکر زبانی اور قلبی ہے یعنی غفلت کو حق تعالی کے ذکر سے دور کرنا. دلبر صفت قابضی را گویند یعنی قبض کی صفت کو دلبر کہتے ہیں. دلبر او دوست او سنم او محبوب او یار تجلی صفات را گویند یعنی صفات کی تجلی او انکشاف کو کہتے ہیں. دلدار صفت باستی را گویند یعنی صفت بست کو کہتے ہیں. دیر عالم انسانی را گویند یعنی عالم انسانی کو دیر کہتے ہیں. رابطہ رابطہ خاص ایک شغل کا نام ہے جس میں شیخ کی صورت ذہن میں حاضر کر کے نظر قلب سے اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر اور خیال کو ساتھ کر دیکھا جاتا ہے. فیغرز کأنہ حاضر حاضر ناظر لکن یہ فرض کیا جائے کہ شیخ حاضر و ناظر ہے. تصوراً فقط لا اعتقاد افانا شوق ولزا یمنا من منه العوام وهذا هو المراد في الكلام بعض الاقابر حيث ادخل هذا في عموم قوله تعالى ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ترجمہ لیکن یہ صرف تصور کے درجے میں ہو نہ کہ اعتقاد کے، کیونکہ یہ شرک ہے، اس لیے عوام کو اس سے روکا جاتا ہے، اور یہی مقصد ہے اکابرین کا ان اکابرین کی ان عبارات کا جن میں تصور شیخ کو محاذ تماثیل کے عموم میں داخل کیا ہے جس کی روح سے حرمت ثابت ہوتی ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ اس کی اور فائدہ اس کا شیخ کے ساتھ شغف ہے جس سے بے تکلف اس کا اتباع اخلاق و اعمال میں ہونے لگتا ہے. چونکہ احوال ثمرات ہیں اعمال کے، اس لیے وہ احوال بھی اس پر وارد ہونے لگتے ہیں. لیکن لما كان ضره العوام اكثر من هذا النفع المذكور لم يعتبر هذا النفع في من اهم من. ترجمہ جبکہ عوام کے حق میں اس کا ضرر زیادہ ہے اس نفع سے جو ذکر کیا گیا، تو اس سے ممانعت میں نفع کا اعتبار نہ کیا جائے گا. رجعت رجعت از مقام وصول بے قہر بے طریق انقطاع را گویند یعنی وصول کے مقام سے بسبب قہر بصورت انقطاع لوٹنے کو رجعت کہتے ہیں. زلف غیب ہویت را گویند یعنی ذات و حقیقت کے غائب ہونے کو زلف کہتے ہیں. زنار علامت یک رنگی اور یک جہت شدن را گویند ترجمہ یک رنگی اور یک جہتی کی علامت کو کہتے ہیں. ساغر و پیمانہ، کسے کے مشاہدہ انوار غیبی و ادراک مقامات کند، یعنی جو شخص غیبی انوار کا مشاہدہ اور مقامات کا ادراک کرے۔ ساقی و مطرب، فیض رسانند گانے معنی را گوئند، ترجمہ، مانوی فیض پہنچانے والوں کو کہتے ہیں۔ سالک واقف راجے، فوائد الفوائد میں ہے کہ سالک وہ ہے جو راہ چلے اور واقف وہ ہے جو بیچ میں اٹک جائے۔ بس جب سالک عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، اگر جلدی سے توبہ اور استغفار کر کے بدستور پھر سرگرم ہو گیا تو پھر سے سالک بن جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہی غفلت رہی تو اندیشہ ہے کہ کہیں راجے یعنی واپس نہ ہو جائے۔ اس راہ کی لغزش کے 7 درجے ہیں: اعراض، حجاب، تفاصل، سلب مزید، سلب قدیم، تسلی، عداوت۔ اول اعراض ہوتا ہے، اگر معذرت و توبہ نہ کی تو حجاب ہو گیا، اگر پھر بھی اصرار رہا تو تفاصل ہو گیا، اگر پھر بھی استغفار نہ کیا تو عبادت میں جو ایک زائد کیفیت ذوق و شوق کی تھی وہ سلب ہو گئی، یہ سلب مزید ہے۔ اگر اب بھی اپنی بےہودگی نہ چھوڑی تو جو راحت و حلاوت کی زیادتی کے قبل اصل عبادت میں تھی وہ بھی سلب ہو گئی، اس کو سلب قدیم کہتے ہیں۔ اگر اس پر بھی توبہ میں تقصیر کی تو جدائی کو دل گوارا کرنے لگا، یہ تسلی ہے، اور اب بھی وہی غفلت رہی تو محبت مبدل بعداوت ہو گئی، نعوذ باللہ منہا۔ سعادت، عبارت است از استغراق در ہستی حضرت حق سبحانہ و تعالی، ترجمہ، خدا تعالی کی ہستی میں مستغرق ہو جانا سعادت ہے۔ سفر در وطن، آنست کے سالک از طبیعت بشری سفر کند، یعنی از صفات زمیمہ بصفات حمیدہ برایت کے معنی تخلقو بخلاق اللہ است، یعنی سفر در وطن یہ ہے کہ سالک طبیعت بشریہ سے سفر کرے، یعنی صفات زمیمہ کو چھوڑ کر صفات حمیدہ اختیار کرے، جو تخلقو بخلاق اللہ کے معنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانا اور اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا۔ سما، نور اللہ را گویند، اللہ کے نور کو کہتے ہیں۔ سیر اللہ او سیر فی اللہ، تعلق مع اللہ کے 2 درجے ہیں، ایک سیر اللہ یہ تو محدود ہے اور ایک سیر فی اللہ یہ غیر محدود ہے۔ سیر اللہ یہ ہے کہ نفس کے امراض کا علاج شروع کیا، یہاں تک کہ امراض سے شفا ہو گئی، اور ذکر و شغل سے تعمیر شروع کی، یہاں تک کہ وہ انوار ذکر سے معمور ہو گیا، یعنی تخلیہ و تہلیہ کے قواعد جان گئے، موانع مرتفع کر دیے، معالجہ امراض سے واقف ہو گئے، نفس کی اصلاح ہو گئی اور اخلاق رذیلہ زائل ہو گئے۔ اخلاق حمیدہ اور انوار ذکر سے قلب آراستہ ہو گیا، اعمال صالحہ کی رغبت طبیعت ثانیہ بن گئی، اعمال و عبادت میں سہولت ہو گئی، نسبت و تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا، تو سیر اللہ ختم ہو گئی، اس کے بعد سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے کہ خدا تعالی کی صفات و ذات کا حسب استعداد انکشاف ہونے لگا، تعلق سابق میں ترقی ہوئی، اسرار و حالات کا ورود ہونے لگے۔ یہ غیر محدود ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے، بحریس بحر عشق کے ہے چش کنارا نیست، اینجا جزائیں کے جاں بسپار رند چارا نیست، یعنی عشق کا سمندر ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہاں سوائے جان سونپنے کے کوئی چارہ نہیں۔ شاہد، جو چیز قلب پر غالب ہو وہ شاہد ہے، بعض کا قول ہے کہ شاہد صاحب جمال کو کہتے ہیں، اگر اس کے روبرو آ جانے سے صوفی کے قلب میں کچھ تغیر پیدا نہ ہو تو یہ علامت اس کے فنائے نفس کی ہے، اور اگر تغیر پیدا ہو جائے تو علامت حیات نفس کی ہے، تو گویا صاحب جمال اس کے حال کا شاہد ہو۔ شتا، بے اختیاری کی حالت میں جو غلبہ وارد کی وجہ سے ظاہری قواعد کے خلاف کوئی بات منہ سے نکل جائے وہ شتا ہے، اس شخص پر نہ گناہ ہے نہ اس کی تقلید جائز ہے۔ شقاوت، عبادت است از دیدار حق تعالی باز ماندن، ترجمہ: حق تعالی کے دیدار سے محروم رہنا شقاوت کہلاتا ہے۔ شیدہ: اہل جذب و اہل شوق راگوند، یعنی اہل جذب اور اہل شوق کو کہتے ہیں۔ صبح: طلوع احوال و اوقات و اعمال راگوند، یعنی احوال و اوقات اور اعمال کے طلوع کو کہتے ہیں صبح۔ صبوحی: محادثہ راگوند، یعنی باہم تکلم کو کہتے ہیں۔ صوفی: خیر القرون میں تو صحابی، تابعی، تبع تابعی امتیاز حق کے لیے کافی القاب تھے، پھر خواص کو زہاد و عباد کہنے لگے۔ پھر جب فتن و بدعات کا شیوع ہوا اور اہل زیغ بھی اپنے آپ کو عباد و زہاد کہنے لگے، اس وقت اہل حق نے امتیاز کے لیے صوفی کا لقب اختیار کیا اور دوسری صدی کے اندر ہی اس لقب کی شہرت ہو گئی۔ طامات: معارف راگوند، یعنی معارف کو طامات کہتے ہیں۔ طریق باطن: مداومت ذکر اور اطاعت احکام و ملکات باطنہ، مثل توکل و رضا و شکر وغیرہ کا نام طریق باطن ہے۔ طریق جذب و طریق سلوک: تربیت کے دو طریق ہیں، ایک جذب دوسرا سلوک۔ جذب یہ کہ طالب پر ذکر و فکر کے ذریعے سے محبت کا غلبہ کیا جائے اور اعمال زائدہ میں کم لگایا جائے، اور اس طریق محبت کے ذریعے سے اس کو مقصود تک پہنچایا جائے۔ دوسرا طریق سلوک وہ یہ کہ تلاوت قرآن مجید اور نوافل وغیرہ میں زیادہ مشغول کیا جائے۔ عالم خلق و عالم امر و عالم مثال: اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات ذی مادہ و ذی مقدار پیدا کی ہیں، ان کو مادیات کہتے ہیں۔ تمام اجسام علویہ و سفلیہ ایسے ہی ہیں، اور بعض مخلوقات مادہ و مقدار سے مجرد یعنی خالی پیدا کی ہیں، ان کو مجردات کہتے ہیں۔ اور ارواح انسانیہ اور دیگر لطائف قلب و سر و خفی و اخفی ایسے ہی ہیں، اور یہی مراد ہے صوفیہ کے اس قول کی کہ لطائف فوق العرش ہیں۔ مادیات کو عالم خلق اور مجردات کو عالم امر کہتے ہیں، اور عالم مثال انہی دونوں عالم کے بین ہے، یعنی غیر مادی ہونے میں عالم امر کے مشابہ ہے اور مقداری ہونے میں عالم خلق کے مشابہ ہے۔ چونکہ عالم امر میں مقدار نہیں اور حدود و خواص مقدار سے ہیں، اسی لیے عالم امر غیر محدود ہوا، اور چونکہ اس میں مادہ بھی نہیں اور زیادہ تر علت انفعال، تأثر و ضعف کا یہی مادہ ہے، اس لیے اس عالم کے موجودات میں قوت بھی زیادہ ہے۔ عروج و زوال: سالک جب مراتب سلوک طے کرتا ہوا مرتبہ فنا تک پہنچتا ہے، اور ہر مرتبے میں تجلیات اسماعی و صفاتی کا انکشاف و مشاہدہ غلبے کے ساتھ ہوتا ہے، جو اصطلاح میں عروج کہلاتا ہے، تو غایت سکر سے متمنی ترقی احوال فنا کا ہوتا ہے۔ لیکن محبوب حقیقی کا معاملہ اس مرتبے کے بعد ہر سالک سے جداگانہ ہوتا ہے۔ بعض کو حسب تمنا ان کے انہی احوال فنا میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور ان کو مستغرق کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں سے آئندہ سلسلہ افاضہ کا جاری نہیں ہوتا، اور بعض کو اسی سکر و فنا سے افاقہ بخشتے ہیں، اور یہ بقا و نزول کہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگ مسند ارشاد پر متمکن ہو کر خلق اللہ کو فیض پہنچاتے ہیں، اور وہ تجلیات اسمائی و صفاتی ان سے بھی منقطع و مختفی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی معرفت ان اہل فنا سے قوی ہوتی ہے، لیکن یہ حضرات ان تجلیات میں مغلوب نہیں ہوتے، اور چونکہ اشتیاق ان کا تجرد و توجہ الی الحق محض اللہ کی طرف توجہ کو مقتضی ہوتا ہے، اور توجہ الی الخلق مخلوق کی طرف توجہ بھی شان ارشاد کے لوازم سے ہے، گو ان کے لیے یہ توجہ اس توجہ سے معنی نہیں بلکہ معین بلکہ عین ہے، یعنی توجہ الی الحق میں مددگار، بلکہ یہی بعینہ توجہ الی الحق ہے۔ علم اعتبار: باطنی معنی جو بیان کیے جاتے ہیں اس سے مقصود تفسیر و تعین مراد نہیں ہوتی، بلکہ ایک شے کی حالت کو دوسری شے کی حالت پر محض تمثیل و قیاس ہوتا ہے، اس کو علم اعتبار کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مشبہ کو دوسرے مشبہ سے واضح کیا جائے، ثابت نہ کیا جائے، بلکہ مشبہ ثابت بدلیل آخر ہو۔ یہ نہ مجاز میں داخل ہے، خواہ مجاز مرسل ہو خواہ استعارہ، کیونکہ مجاز میں موضوع لہ کے مراد نہ ہونے پر قرینہ ہوتا ہے، اس لیے غیر موضوع نہ مراد ہوتا ہے اور نہ یہ کنایہ میں داخل ہے، کیونکہ کنایہ میں معنی موضوع لہ متروک نہیں ہوتے، بلکہ کلام کا مدلول اصلی وہی موضوع لہ ہوتا ہے، مگر مقصود اس کا لازم یا ملزوم ہوتا ہے، جیسے طویل النجاد کہ اس میں مداول وزی متروک نہیں، مداول کلام وہی ہے مگر مقصود طویل القامہ ہے، کیونکہ طویل النجاد کے لیے طویل القامہ لازم ہے، اور اعتبار میں وہ معنی نہ مقصود ہے نہ مدلول کلام ہے۔ پس یہ اعتبار گویا قیاس تصرفی ہے اور قیاس فقہی کے مشابہ ہے، مگر عین قیاس فقہی نہیں، کیونکہ قیاس فقہی میں علت جامعہ مؤثر ہے حکم مقیس میں، اس لیے وہ حکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں، صرف مقیس علیہ میں متشابہ ہے، اور اس مشابہت کے حکم میں کوئی اثر نہیں، بلکہ وہ حکم خود مستقل دلیل سے ثابت ہے۔ یہ علم اعتبار کی حقیقت ہے۔ پس صوفیہ تو اس حدود سے نہیں نکلتے، کیونکہ وہ معانی منقولہ کی نہ مدلولیت کے ممکن ہے نہ مقصودیت کے، اور جہلا صوفیہ خود ان کی مدلولیت کے منکر ہیں، اور جدید تعلیم یافتہ مدلولیت کے منکر نہیں مگر مقصودیت کے منکر ہیں، بلکہ مقصود معانی سیاسیہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ ان سب فرقوں کے فرق کو خوب سمجھ لو۔ عینیت و غیریت، یہ دو لفظ متقابل ہیں اور مختلف اوزا سے تین معنی پر ان کا اطلاق آتا ہے۔ معنی اول عینیت کے یہ کہ دو مفہوموں کا مصداق من کل الوجود ایک ہونا، یعنی دو چیزوں کا ہر طرح سے ایک ہونا کہ ان میں کسی قسم کا فرق نہ ہو، جیسے انسان اور حیوان ناطق، یا زید اور ذات زید کہ ان میں اصلاً تغائر نہیں، اور غیریت یہ کہ ان دونوں میں کسی قسم کا تغائر اور امتیاز ہو، یعنی فرق ہو۔ اس تفسیر پر عینیت اور غیریت میں باہم تناقض ہے، جس سے ان دونوں کا ایک محل میں جمع ہونا بھی محال ہے، اور دونوں کا کسی محل سے مرتفع ہونا بھی محال ہے، اور متبادر معنی عینیت اور غیریت کے یہی ہیں، اور یہی معنی لغوی ہیں، اور اس میں اکثر عرفاً استعمال ہوتا ہے، اور اکثر اہل معقول بھی یہی مراد لیتے ہیں۔ اس تفسیر کے اعتبار سے کوئی شے موجود خواہ وہ حادث و مخلوق ہو، جیسے تمام زمین و آسمان کی چیزیں، یا قدیم و غیر مخلوق ہو، جیسے صفات باری تعالی کہ عین ذات باری تعالی کی نہیں، مثلاً علیم و حکیم یعنی ذی علم و ذی حکمت وغیرہ۔ معنی ثانی عینیت کے تو وہی تفسیر لی جائے، اور غیریت کے یہ معنی ہوں گے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا بغیر دوسرے کے موجود ہو سکنا۔ اس تفسیر پر عینیت اور غیریت میں باہم تناقض تو نہیں مگر تضاد ہے، یعنی دونوں ایک محل پر صادق نہیں آ سکتے مگر دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں۔ یہ اصطلاح متکلمین کی ہے۔ اس تفسیر کے اعتبار سے بھی ذات باری تعالی اور مخلوقات میں عینیت نہیں بلکہ غیریت ہے۔ معنی ثالث، عینیت کے معنی ہیں ایک شے کا دوسری شے کی طرف محتاج فی الوجود ہونا، گو وہ دوسری شے اس پہلی کے محتاج نہ ہو، اور غیریت کے وہ معنی ہیں جو معنی اول میں مذکور ہوئے، یعنی ان دونوں شے میں سے کسی قسم کا تغائر و امتیاز و فرق ہونا، اور اس تفسیر پر عینیت و غیریت میں نہ باہم تناقض ہے اور نہ تضاد، بلکہ دونوں کا جمع ہونا ایک محل میں ممکن ہے۔ مثلا زید اور اس کی صفات کہ صفات بغیر زید کے نہیں پائی جاتی، اس لیے عینیت صادق آئی، اور دونوں بہم ممتاز بھی ہیں، اس لیے غیریت صادق آئی، اور یہ اصطلاح حضرات صوفیہ کرام کی ہے۔ اس تفسیر کے اعتبار سے ذات باری تعالی اور مخلوقات میں عینیت بھی ہے، کیونکہ مخلوقات ذات باری تعالی کی محتاج ہیں، گو ذات باری تعالی احتیاج سے مبرہ ہے اور غیریت بھی ہے، کیونکہ ذات باری تعالی اور مخلوقات میں لاکھوں طرح کے فرق ہیں۔ غم گساری، صفت رحمانی را گویند، یعنی رحمانی صفت کو غم گساری کہتے ہیں۔ غیبت او حضور او شہود، کوئی وارد قوی قلب پر آیا، خواہ صفات خداوندی کا غلبہ ہوا یا کچھ ثواب و عذاب یاد آیا، اس کے غلبے سے حواس معطل ہو گئے اور ادھر کی خبر نہ رہی، یہ غیبت ہے، یعنی خلق سے، اور جب ہوش آیا حضور ہو گیا، اور کبھی اس غیبت کو حضور کہتے ہیں، یعنی حضور بحق، کبھی حضور کی جگہ شہود بولتے ہیں، اس کے معنی بھی حضور ہی کے ہیں۔ سو جو چیز قلب میں حاضر ہوگی وہ شاہد مشہود ہے، لیکن اکثر صوفیہ جب لفظ شہود بولتے ہیں تو شہود حق مراد لیتے ہیں اور لفظ شواہد سے مخلوق مراد لیتے ہیں۔ پس غیبت کی دو قسمیں نکلیں، ایک محمود اگر خلق کی طرف سے ہے، ایک مذموم اگر حق کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حضور کو سمجھ لو۔ غیرت، اہل کمال کے نزدیک طاعت حق ہر امر میں مقدم ہوتی ہے، اگر احیاناً کسی چیز کی مشغولی نے طاعت حق میں خلل ڈالا تو اہل کمال کو اس چیز کے رفع کرنے کا ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، یعنی حق تعالی سے غافل کرنے والی چیز سے نفرت ہو جانا، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ فلاشی، مباشرت او مباشرت اعمال را گویند، مصاحبت اور اعمال کو اپنانے کو فلاشی کہتے ہیں۔ قلندر او قلاش، اہل صفات او اہل ترک او اہل فنا را گویند، یعنی اہل صفا اور اہل ترک اور اہل فنا کو کہتے ہیں۔ کباب، پرورش دل در تجلیات حق، یعنی حق تعالی کی تجلیات میں دل کی پرورش ہونا۔ کشف و شہود، مرتبہ عین اللہ را گویند، یعنی عین اللہ کے مرتبے کو کہتے ہیں۔ کفر، تاریکی را گویند، یعنی اندھیری کو کفر کہتے ہیں۔ کلیسا، عالم حیوانی را گویند، یعنی عالم حیوانی کو کہتے ہیں۔ گبر و کافر، کسے کہ یک رنگ در وحدت شدہ دروئے از ما سوا اللہ تعالی برتافتہ، یعنی جو شخص وحدت میں یک رنگ ہو جائے اور غیر اللہ سے روگداں ہو جائے۔ مائے، ذوق را گویند کہ از دل سالک سرزندہ از اور اخو شوقت گرداند، یعنی اس ذوق کو کہتے ہیں جو سالک کے دل سے اٹھتا ہے اور اس کو خوش وقت بناتا ہے۔ گیسو، طالب ظاہر طالب را گویند، یعنی طالب کے ظاہر کو گیسو کہتے ہیں۔ لب و دہان، صفت حیات را گویند، یعنی حیات کی صفت کو لب و دہان کہتے ہیں۔ لطائف ستہ، حسب ذیل میں بجز نفس کے کہ وہ عالم خلق سے ہے، باقی سب عالم امر ہیں۔ اور لطائف ستہ یہ ہیں، پہلا لطیفہ نفس ہے، اس کی غذا یا فعل غفلت ہے، اس کا مقام زیر ناف ہے اور اس کا رنگ زرد ہے۔ دوسرا لطیفہ قلب ہے، اس کی غذا یا فعل ذکر ہے اور اس کا مقام زیر پستان چپ ہے اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ تیسرا لطیفہ روح، اس کی غذا یا فعل حضور ہے، اس کا مقام زیر پستان راست ہے اور اس کا رنگ سفید ہے۔ چوتھا لطیفہ سر، اس کی غذا یا فعل مکاشفہ ملکوت ہے، اس کا مقام مابین قلب و روح ہے اور اس کا رنگ سبز ہے۔ پانچواں لطیفہ خفی، اس کی غذا یا فعل مشاہدہ فنا ہے، اس کا مقام مابین دوا برد ہے اور اس کا رنگ نیلا ہے۔ اور چھٹا لطیفہ اخفی، اس غذا یا فعل معائنہ فنا الفنا ہے، اس کا مقام ام الدماغ ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ لطائف ستہ یعنی چھ لطائف کشف سے دریافت ہوئے ہیں اور ان کے توحد و تعدد میں اختلاف ہوا ہے، لیکن ان کے افعال خاصہ سے ظاہراً ان کے تعدد پر استدلال ممکن ہے۔ نفس بقیہ لطائف کے مزاد ہے اور باقی لطائف آپس میں متناسب ہیں، اور ہر تختانی رتبہ فوقانی کے لیے ممد ہے اور فوقانی تحتانی پر مشتمل، اس لیے فوقانی ذاکر و جاری ہونے سے تحتانی بھی ذاکر و جاری ہو جاتا ہے۔ بعض نے تعین مقامات میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، اور وجہ اختلاف کی اختلاف کشف ہے، کیونکہ جملہ لطائف مثل مرایا یا متعاسکا آئینے جن میں نقص عکس نظر آتا ہے کہ ہیں، جس شخص کو جہاں کسی لطیفے کا نور نظر آیا اس نے وہیں اس کا مقام سمجھ لیا، اور کسی کو مقام اصلی مکشوف ہوا۔ لطائف کی تحقیق مبسوط کا اگر شوق ہو تو رسالہ القطائف من اللطائف کا مطالعہ کیا جائے۔ مادہ و مجرد، عالم خلق و امر کی اصطلاح پر ملاحظہ ہو۔ محاذرہ و مکاشفہ و مشاہدہ، محاذرہ تجلی افعال کو کہتے ہیں، مکاشفہ تجلی صفات کو، اور مشاہدہ تجلی ذات کو۔ محاذرہ قلب سے ہوتا ہے، مکاشفہ سر سے، اور مشاہدہ روح سے۔ محو و اثبات، اس کے معنی قریب قریب فنا و بقا کے ہیں، اور وہی قسمیں یہاں بھی ہیں، اور محو کے معنی میں اور بھی چند الفاظ مستعمل ہیں، محک، سحق، تمس، اور اگر ان الفاظ میں کچھ فرق کیا جائے تو بھی مزائقہ نہیں۔ مثلا محو صفات کو محک کہیں گے، محو صفات کو محک کہیں گے، اور فنائے ذات کو سحق، اور صفات و ذات کے آثار محو ہو جانے کو تمس کہیں گے۔ مدارات و مداہنت، مدارات کا حاصل اہل جہل کے ساتھ نرمی کرنا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں، اور اہل شر کے ساتھ نرمی کرنا تاکہ ان کے شر سے حفاظت رہے، اور یہ دونوں امر مطلوب ہیں۔ اول تو خود دین میں مقصود ہیں، اور ثانی مقصود میں معین ہیں، کیونکہ کسی شریر کی ایزا میں مبتلا ہو جانے سے احیاناً طاعت میں بھی اور اکثر تبلیغ میں بھی خلل پڑ جاتا ہے، اور مداہنت بد دینوں کے ساتھ نرمی کرنا تاکہ ان سے مال و جاہ کا نفع حاصل کرے، اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور مدارات حضرات صوفیہ، اور مدارات حضرات صوفیہ کے خاص اخلاق سے ہے۔ مست و خراب، استغراق را گوئند، یعنی استغراق کو مست و خراب کہتے ہیں۔ مست و شیدہ، اہل حزن و ذوق را گوئند، یعنی اہل حزن و ذوق کو کہتے ہیں۔ مستی، فرد گرفتن عشق بجمیع صفات، یعنی عشق کو ما اس کی جمیع صفات کے اختیار کرنا مستی کہلاتا ہے۔ مکہ و مدینہ، مکہ کی حقیقت تجلی الوہیت اور مدینہ کی حقیقت تجلی ابدیت ہے، اور عارف ہر وقت اپنے اندر تجلی الوہیت اور تجلی ابدیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھے گا مکہ و مدینہ اس کے ساتھ ہے، مگر جو محقق ہے وہ صورت کو بھی ہاتھ سے نہیں دیتا، بلکہ حتی الامکان صورت و معانی دونوں کے جمع کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ میخانہ، لاہوت را گوئند، یعنی لاہوت یعنی مرتبہ اجمال صفات کو کہتے ہیں۔ می لال، خون عاشقاں کے از راہ دیدہ در جام کنارش ریزند، یعنی عاشقوں کا خون جو آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے می لال کہلاتا ہے۔ نسبت، نسبت کے لغوی معنی ہیں لگاؤ اور تعلق، اور اصطلاحی معنی ہیں بندے کا حق تعالی سے خاص قسم کا تعلق، یعنی قبول و رضا، جیسا عاشق متی اور وفادار معشوق ہوتا ہے۔ جب ذکر اللہ کی مواظبت اور ریاضات و مجاہدات کی کثرت سے ظلمات نفسانیہ اور قدورات طبیعہ کا ازالہ ہو جاتا ہے تو قلب و روح کو حق تعالی کے ساتھ ایک مخصوص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کو نسبت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی نسبت کے پیدا ہو جانے کا نام وصول ہے۔ نسبت تعلق طرفین کا نام ہے، یک طرفہ تعلق کو نسبت نہیں کہا کرتے۔ بس بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ محض یاد کا تعلق ہے، اور یہ تعلق یک طرفہ ہے۔ تعلق دو طرفہ عمل و اطاعت سے ہوتا ہے۔ جب انسان عمل و اطاعت کا اہتمام کرتا ہے، اس وقت حق تعالیٰ کو بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہے، اور اس کا القاء یکدم نہیں ہوتا، بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ البتہ اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام افعال، اقوال و حرکات میں زیادہ تشبہ ہو، اور ہر ہر بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی کوشش کی جائے، اور یہ اتباع عادت ہو جائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صادر ہونے لگیں۔ نظر برقدم۔ انس کے در آمد رفت راہ، ہر جا کے باشد نظر بر پشت پا وارد، تا نظر پراگندہ نہ شود نہ شاید نظر بر قدم اشارت بسرعت، سیر سالک بود در قطع مسافت ہستی، یعنی نظر او ہر جا کے منتہی شود فی الحال قدم بران حد، یعنی نظر بر قدم یہ ہے کہ آمد و رفت میں جہاں کہیں بھی ہو نظر اپنے پاؤں پر رکھے تاکہ نظر منتشر نہ ہو، اور شاید نظر برقدم کا اشارہ سالک کی مسافت ہستی کے طے کرنے میں تیز رفتاری کی طرف ہو، یعنی سالک کی نظر جس مقام پر ختم ہو سالک اپنا قدم اس مقام پر رکھے۔ نفس۔ نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے جس سے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر، اگر اکثر شر کی خواہش کرے اور نادم بھی نہ ہو اس وقت نفس امارہ کہلاتا ہے، یعنی کثیر الامر بسو، برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا، اور اس مرتبے کی خواہش کا نام ہوا ہے، اور کبھی کبھی اس میں خیر کی بھی خواہش پیدا ہو جانا اس مفہوم کے منافی نہیں، کیونکہ کہ کثیر الامر کو دائم الامر ہونا لازم نہیں، اور اگر نادم بھی ہونے لگے تو لوامہ کہلاتا ہے، اور اگر خواہش خیر کی کرے اس وقت نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، بمانی ساکن الالخیر، نیکی پر ٹھہرنے والا، گو کبھی اس میں شر کی بھی خواہش بلا عمل احیاناً پیدا ہو جائے، کیونکہ محض انجذاب بمانے میلان منافی سکون نہیں، چنانچہ اجزام ثقیلہ باوجود میلان الی المرکز کے ساکن بھی دیکھے جاتے ہیں، البتہ اس خواہش کے مقتضا پر عمل کرنا کہ حرکت من المقر ہے، یہ البتہ منافی سکون ہے، تو اس صورت میں مطمئنہ نہ رہے گا، غرض دونوں خواہشیں خیر کی بھی اور شر کی بھی نفس ہی کے متعلق ہیں، البتہ اسباب ہر خواہش کے جدا جدا ہیں، بعض تو مشاہد ہیں جیسے نصیحت اور صحبت نیک خواہش خیر کے لیے، اور اغوا اور صحبت بد خواہش شر کے لیے، اور بعض اسباب غیر مشاہد ہیں جیسے القائے ملک خیر خواہش خیر کے لیے، اور القائے شیطان خواہش شر کے لیے۔ اس کو حدیث میں لمۃ الملک اور لمۃ الشیطان اور الایاد بالخیر اور الایاد بالشر سے تعبیر فرمایا۔ نفس مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کو بھی نفس ہی نے خرابی میں ڈالا تھا، یہ نفس شیطان کا بھی باپ ہوا، پس نفس کا مغلوب کرنا کفار کے مغلوب کرنے سے بھی اہم ہے، اس واسطے مجاہدہ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ نگاہ داشت۔ مراد از مراقبہ خاطر است از خطرہ ما سوا اللہ تعالی، چنانچہ اگر در یکدم صد بار کلمہ طیب را گویند خاطر بغیر نارود، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے دل کی غیر اللہ کے خیالات کے آنے سے نگہبانی کرنا، بائیں مانے کہ اگر بیک دم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کہے تو دل غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وارد۔ خاطر تو کلام نفسی ہے اور وارد عام ہے، جمعی کیفیات کو جیسے حزن و سرور اور قبض و بست وغیرہ۔ وصل۔ عبارت است از نسیان خود بشہود نور وجود حق تعالی، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ ایک ذوقی حضور و تعلق ہو جائے، اور غیر سے غفلت و ذہول، جب یہ نسبت متصل ہو جائے اسی کو وصل کہتے ہیں۔ وفا۔ عنایت ازلی را گویند، یعنی عنایت ازلی کو کہتے ہیں۔ وقت و نفس۔ بندے پر جو حال غالب ہو جیسے حزن و سرور، مثلا اس کو وقت کہتے ہیں، اور یہ سالک وغیرہ اور غیر سالک دونوں کو پیش آتا ہے، دوسرے معنی وقت کے سالک کے ساتھ مخصوص ہیں کہ، اور وہ یہ کہ غیب سے کوئی ایسا حال غالب ہو کہ سالک اپنی حالت سے باہر ہو جائے، الصوفی ابن الوقت کے یہی معنی ہیں، اور اگر یہ حالت دائم ہے تو نفس کہتے ہیں۔ وقوف زمانی۔ انست کہ بندہ بہرحال واقف احوال خود باشد اگر بطاعت است شاکر باشد و اگر بمعصیت است عذر خواہد، یعنی وہ یہ کہ بندہ ہر حال میں اپنے احوال کا واقف ہو، اگر طاعت ہے تو شکر کرے اور اگر نافرمانی ہے تو عذر چاہے۔ وقوف عددی و آن عبارتست از رعایت ادو طاق در نفی و اثبات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نفی و اثبات میں طاق عدد کا لحاظ رکھے، وقوف عددی ہے۔ وقوف قلبی آنست کے ذاکر آگاہ و واقف باشد با حق تعالی بوجہ کے دل را پہم علاقہ بغیر حق نہ باشد، یعنی وقوف قلبی یہ ہے کہ ذاکر حق تعالی کا واقف ہو اور اس طرح کے دل متواتر غیر اللہ سے متعلق نہ ہو۔ ہمت قلب کو کسی طرف اس طرح مجتمع اور یکسو کرنا کہ دوسری چیز کا خطرہ نہ آئے ہمت ہے، اس ہمت سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں، آج کل تو اس کو توجہ کہتے ہیں۔ ہوش دردم عبارت ازاں ست کے ہمیشہ ہوشیار و آگاہ بر نفس خود باشد تاکہ دم بغفلت نہ برآید او این شغل دافع تفرقہ نفس است، یعنی اپنے نفس پر ہمیشہ ہوشیار رہے اور اس پر آگاہ رہے تاکہ کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے، اور یہ شغل نفس کے انتشار کو دفع کرنے والا ہے۔ ہیبت قبض میں جب اور ترقی ہوتی ہے اس کو ہیبت کہتے ہیں۔ یادداشت عبارت از متوجہ بودن بحق تعالی است بہرحال برسبیل ذوق، یعنی ہر حال میں بطریق ذوق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا یادداشت کہلاتا ہے۔ یقین کے مراتب اعتقاد جازم مطابق للواقع کو، یعنی وہ پختہ اعتقاد جو واقعہ کے مطابق ہو یقین کہتے ہیں، اس کے تین مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین کا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی کسی شے کو اعتقاد جازم یعنی پختہ اعتقاد کے ساتھ جان لے، جیسے کسی کو یہ علم ہو جائے کہ آگ جلاتی ہے۔ عین الیقین، عین الیقین یہ ہے کہ اس کے ساتھ مشاہدہ بھی ہو جائے، مثلا آنکھ سے دیکھ لے کہ آگ کسی شے کو جلا رہی ہے۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتصاف بھی ہو جائے، مثلا کوئی شخص اپنا ہاتھ آگ میں ڈال کر دیکھ لے اور ہاتھ جل جائے، تو اس کو جو یقین کی کیفیت حاصل ہوگی اس کو حق الیقین کہیں گے۔